بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد إن ربك لبالمرصاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، آج یہ ذی قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے. آنے والا جمعہ آنے سے پہلے ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے گا. ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم آج آپ کے سامنے حاجیوں کے سلسلے میں اور حج کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کریں گے، مگر ہمارے امام صاحب نے آتے ہی ہمیں موضوع دے دیا کہ نہیں، عشرِ ذی الحجہ کے بارے میں. تو ٹھیک ہے، عشرِ ذی الحجہ کے بارے میں تو آپ کو سنائیں گے، اور یہ مناسب بھی ہے کہ عشرِ ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے تقاضے کیا ہیں سامنے آ جائیں، تاکہ اس کے آنے سے پہلے عمل کرنا آسان ہو جائے. لیکن سامنے دوسرا تقاضا یہ بھی ہے کہ حجاج اکرام کی بالکل روانگی کا وقت ہے. بعض علاقوں سے حجاج جانا شروع ہو چکے ہیں اور آپ کے یہاں سے بالکل شروع ہونے والے ہیں، تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو رخصتی کے وقت حجاج کو پیش آتی ہیں. ان بیچاروں کو بھی نہیں معلوم ہوتا، وہ نیکی سمجھ کے اس کو کرتے ہیں حالانکہ وہ خود گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح حجاج کو رخصت کرتے وقت بہت سے لوگ ان سے دعا کی درخواست تو کرتے ہیں لیکن خود ان کو دعا نہیں دیتے، پھر دیتے ہیں تو کیا دعا دینی چاہیے. یہ سب باتیں ذہن میں تھیں. پھر آخر کار اس پر صلح ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل تو سنائیں گے لیکن آخر میں حجاج اکرام کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور بتایا جائے. آپ توجہ سے سنیے، دونوں مضمون بہت وقت کا، موقع کا ہے، ضرورت کا ہے اور اہم ہے. عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں جو مضمون شروع کیا ہے وہ سورہ فجر میں अल्लाह ताला ने पांच चीजों की कसम खाई। आप जानते हैं कोई आदमी कसम कब खाता है, कोई समझदार आदमी कसम कब खाता है, उस वक्त खाता है कि जब वो कोई बात कहने जा रहा है उसकी अहमियत को, उसकी अजमत को और उसकी ताकीद को बतलाने के लिए वो कसम खाता है। तो जब कोई समझदार आदमी कसम खाता है तो बात की अहमियत को समझाने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज की कसम खाएंगे तो वो बात कितनी अहम होगी। फिर बाद मरतबा लोग कसम का तो तस्करा करते हैं लेकिन जवाब कसम का तस्करा नहीं करते। मैंने इस वक्त जो आयात पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने कसम का भी जो तस्करा किया वो भी पूरी आयात पढ़ दी और आगे जाके इन रब्बक लबिल मिरसाद, ये जवाब कसम। तो अल्लाह ताला ने जिन पांच चीजों की कसम खाई है उसमें एक है वल फज्र की कसम है, फज्र की। फज्र से मुराद सुबह सादिक, सुबह सादिक का वक्त बड़ा बड़ा कीमती होता है। अगर आदमी उससे थोड़ा पहले उठ जाए और अल्लाह का कुछ जिक्र कर ले, कुछ भी नाम ले ले, तो उसे बहुत कुछ मिल जाए। देखो तहज्जुद पढ़ लो तो क्या कहना, तहज्जुद की एक रकात दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें सबसे बढ़कर। यहां तक रिवायात में है कि अगर दो रकात नहीं पढ़ सके तो एक ही पढ़ लो। क्या मतलब, अगर ऐसे आखिर वक्त में आप उठे हैं कि हो सकता है एक रकात वक्त के अंदर हो एक रकात वक्त के बाद, तो वो एक रकात भी मत छोड़, उससे आखिरी दर्जा बताता हूं कि अगर आप ऐसी हालत में है कि साहब गुसल फर्द है, बिस्तर पर लेटे हैं, सुस्ती गालिब है, नींद खुल गई है मगर सुस्ती गालिब है, वजू करने की हिम्मत नहीं, गुसल की हिम्मत नहीं, तो ऐसे में आप महरूम न रहें, उसके लिए नुस्खा बताता हूं। आप अमल का इरादा तो करें। बुखारी की रिवायत है, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला रावी हदीस, मन तआर्रा मिनल लैल, यह हदीस के अल्फाज है। तआर्रा बेमाना इस्तेकज़ा, यानी जो शख्स भी रात में बेदार हो। अब रात का शुमार सुबह सादिक से पहले एक मिनट पहले भी अगर आप बेदार होंगे तो रात में आपका शुमार है। उस वक्त आप कह लें सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर बाद रिवायात ने वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं कहता हूं पूरा तीसरा कलमा कह लो ना, उसके बाद चौथा कलमा और मुख्तसर वाला चौथा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर, इतना भी। हदीस में हुजूर ने वादा फरमाया है कि रात में नींद खुले और आदमी खाली ये दो कलिमात कह ले, उसके बाद वो जो भी दुआ मांगेगा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वादा फरमा रहे उसकी दुआ कबूल की जाए। हमारे नबी ने अपनी उम्मत को कहीं बेसहारा नहीं छोड़ा। जो बड़े इबादत करने वाले हैं, बड़े मेहनती हैं, उनके लिए तो मौका है ही आगे बढ़ने का। जो गाफिल हैं, काहिल हैं, सुस्त हैं, कुछ नहीं करना चाहते, उनके लिए भी चांस है। आओ आगे बढ़ो, बोलो इरादा करते हो करोगे। हर आदमी कोशिश करे कि सुबह सादिक का वक्त शुरू होने से पहले जरूर बेदार रहेंगे और उस बेदारी की हालत में अल्लाह पाक का कुछ भी नाम ले लो। और अगर ये मैंने जो कहा तीसरा कलमा चौथा कलमा पढ़ लिया तो उसके बाद आप कोई भी दुआ मांग ले तो कबूल कीजिए। फिर क्या मांगेंगे, मैं कहता हूं इतनी ही मांग लो, अल्लाहुम्मग़फिरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, इतनी मांग। क्या मतलब, या अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा दीजिए और सब मुसलमानों, एक जुमले में क्या कुछ आ गया। तो पहली चीज वल फज्र कसम है सुबह सादिक की, तो सुबह सादिक का वक्त बड़ा कीमती है। आगे फरमाया वलयालिन अश्र, और कसम है दस रातों की। मुफस्सरीन ने लिखा दस रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के दस दिन है। दस रातों से मुराद क्या है बोलो, ज़िलहिज्जा के। तो ज़िलहिज्जा के ये दस दिन चूंकि बड़ी अजमत वाले हैं, बड़ी बरकत वाले हैं, बड़ी फजीलत वाले हैं, इनकी अजमत और फजीलत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। फिर क्या फजीलत है उसकी तफसील और तशरीह इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में फरमाया। उसके लिए मैंने आपके सामने बुखारी की रिवायत को पढ़ा, बड़ी मुफस्सल रिवायत है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितने भी दिन हैं
بعض روایات میں ایام الدنیا کے الفاظ ہیں, یعنی دنیا کا آخری دن جو ہوگا اس وقت تک جتنے دن ہیں ان سب دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت سب سے زیادہ جو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے اور افضل ہے وہ ان 10 دنوں کی عبادت. ایام الدنیا کے الفاظ, ان 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اور یہ سب ذی‌الحجہ کا عشرہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو کیوں بتایا جا رہا, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے اوقات یہ غفلت میں سو کے لاپرواہیوں میں گزر رہے ہیں وہ 10 دن بھی ایسی غفلت میں گزر جائے. پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک بہت بڑا گولڈن چانس آ رہا ہے اپنی آخرت کو بنانے, اپنی دنیا کو سنوارنے, اپنی بگڑی کو بنانے, اپنے سارے مسائل کو حل کرانے کا ایک بہت بڑا گولڈن چانس آ رہا ہے. پہلے سے تیار ہو جاؤ, کمر بستہ ہو جاؤ. سعید بن جبیر بہت بڑے لوگوں میں گزرے, بڑے عالم, ان کے بارے میں فرمایا کان یشتہید اجتہادا شدیدا, یہ 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے, کمر بستہ ہو جاتے تھے. ان 10 دنوں کا دن بھی قیمتی ہے میرے بھائیو, رات بھی قیمتی. آگے ایک حدیث میں ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی ایک روزہ نفلی ایک روزہ رکھ لے گا تو 1 سال کے روزے کا ثواب. کتنا بولو, ایک روزے کے بدلے میں ایک سال کا بھاؤ ہے. اور ان 10 دنوں میں کسی ایک رات میں کوئی نفلی عبادت کر لے گا تو شب قدر جیسی عبادت کا ثواب. بولو, ارادہ کرتے ہو قدر دانی کرو گے؟ ابھی اسے نظام بناؤ, شیڈول بناؤ کہ 10 دنوں کو کیسے وصول کرنا. پھر اور کیا کرنا ان 10 دنوں میں؟ ایک روایت میں فرمایا فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ أَوْ كَمَا جَاءَ. ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ بھی خوب پڑھو, اللہ کی پاکی بھی خوب بیان کرو, اللہ کی تعریف اور حمد بھی خود بیان کرو, اللہ کا ذکر بھی کثرت. قربان جاؤ اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور نے اپنی امت کو کیسی 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 نعمتوں اور کیسی کیسی بشارتوں سے نوازا. اتنا گولڈن چانس آنے والا تھا, اس کے آنے سے پہلے حضور بتا رہے ہیں بہت اونچا مہینہ ہے, پھر اسے اونچے مہینے میں 10 دن اور قیمتی ہے, پھر ان 10 دنوں میں کیا کیا تمہیں کرنا اس کی بھی تفصیل بتا رہے ہیں. اب اتنا ہندی کی چندی کر دینے کے بعد بھی, ڈیٹیل بتا دینے کے بعد بھی ہم وہ اعمال نہ کریں جو ہمارے نبی بتا رہے ہیں تو پھر ہماری محرومی کی کوئی حد نہیں. ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, نفلیں پڑھنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت. پھر ذکر میں بھی کیا کرنا اس کو بھی تو متعین کر دیا, کہا اللہ کی پاکی خوب بیان کرو, لا الہ الا اللہ خوب پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, الحمدللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, اور ان سب کا مجموعہ وہ جسے آپ تیسرا کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ ہائے میرے بھائی, اگر آپ کو معلوم ہو جائے تیسرا کلمہ کیا ہے تو اس پر اس کو پڑھنے کے لیے مر مٹو قربان ہو جاؤ. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ اربع, یاد رکھو اللہ کے نزدیک سارے کلاموں میں سب سے پیارا اور محبوب یہ 4 کلمہ ہے. سب لوگ بولو کیا 4 کلمہ ہے, بولو زبان سے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا سمجھتے ہو اسے؟ قرآن میں آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. فرمایا مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہیں, باقی نیک اچھی چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیک چیزیں. تو باقیات صالحات سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باقیات صالحات سے مراد یہی کلمات ہیں. کیا بولو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس تشریف لائے, پتے جھڑ رہے تھے, حضور نے اپنی عصا سے اس کو جھڑ جھڑایا اور جھڑنے لگے. پھر فرمایا جب کوئی بندہ یہ کلمات کہتا ہے, بولو کیا کلمات؟ سبحان اللہ. ارے لگے ہاتھ بول لو, ابھی لکھ دیا جائے گا. حدیث میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 1 لاکھ نیکی ملتی. کیا سمجھتے ہو؟ حضور نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کے گناہ ایسی تیزی سے جھڑتے ہیں جیسے یہ پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ لیں. ایک حدیث میں حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا خذوا جنتکم, اپنی اپنی ڈھالیں سنبھال لو. صحابہ نے کہا امین عدوین حضر یا رسول اللہ, کیا کوئی دشمن آ گیا ہے جس سے حفاظت کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈھالیں سنبھال؟ حضور نے فرمایا نہیں, مقصد یہ ہے کہ اس وقت تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو یہ کہو. پھر آگے فرمایا کل قیامت کے دن جب آدمی اٹھے گا اور جو ان کلمات کا اہتمام کرے گا تو یہ کلمات دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کو اپنے نرغے میں اپنے حصار میں اور اپنی بندش میں لے لیں گے اور چار طرف سے اس کی حفاظت فرمائیں. کیا سمجھتے ہو ان کلمات کو میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول کے طفیل میں ہمیں اور آپ کو یہ بہت بڑا خزانہ ملا. کیا خزانہ ہے بولو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بعض روایات میں اس کے ساتھ جو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ملا دیا گیا, اس کے بارے میں حدیث میں بشارت ہے کہ یہ لا حول جو ہے یہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور 99 بیماریوں کا علاج ہے. کم سے کم یہ ہے کہ اس سے ٹینشن دور ہوگا, ڈپریشن دور ہوگا. لہذا بزرگوں نے سب کلمات کو ملا کے ایک تیسرا کلمہ بنا دیا اور کہا بس تم اسے پڑھ لیا کرو. اسی لیے دیکھو جماعت میں جب بھیجتے ہیں کہتے ہیں بھائی تین تسبیح ضرور پڑھنا, اور تین تسبیح میں پہلی تسبیح یہی ہوتی جسے آپ تیسرا کلمہ کہتے. پتا چلا آج تیسرا کلمہ کیا چیز ہے. تو عشرِ ذی‌الحجہ میں کیا ذکر کرنا اس کو بھی حدیث میں حضور نے فرما دیا, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ, کہ ان 10 دنوں میں تحلیل کی تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. تسبیح کی کثرت کرو. آپ نے سبحان اللہ پڑھا تو تسبیح پر عمل ہو گیا, تحمید الحمدللہ کہنا, تکبیر اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں آتا ہے والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف, اور یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں, اتنا ان کا بھاؤ ہے, اس میں نیکیوں کا بھاؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہر عمل کا ثواب 700 گنا زیادہ ہو جائے. کتنا بولو؟ ارے بولو, اب تو نیکی کرو گے. ہاں تلاوت ہے, نفل ہے, تسبیح ہے, ذکر ہے, صدقہ ہے, ساری نیکیوں سے ان 10 دنوں کو گھیر دو. اور ایک بہت بڑی نیکی اور ہے جس سے امت غافل ہے, میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں, سنو. وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, حج کرنا عبادت, عمرہ کرنا عبادت, ذکر کرنا عبادت, لیکن گناہ کا موقع پا کر اللہ کے ڈر خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی عبادت. اس نیکی سے لوگ غافل ہیں اور اس کی ہمت نہیں کر پاتے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس. ابو ہریرہ حرام سے اپنے کو بچا لو, اللہ کے ہاں سب سے بڑے عبادت گزار شمار کی جاؤ. اللہ کے رسول عرفات میں ہیں, حضور کے پیچھے ایک صحابی سوار ہیں, ایک جوان عورت حج کا مسئلہ پوچھنے آئی, وہ جوان صحابی انہیں گھور کر دیکھنے لگے تو حضور نے یوں منڈی پکڑ کر ان کی منڈی کو پیچھے کر دیا اور فرمایا یا ابن اخی ھذا یوم من ملک فی سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر اللہ. اے بھتیجے یہ دن وہ دن ہے, ایسی عظمت والا دن ہے کہ آج کے دن جس نے اپنی آنکھ کان اور زبان کی حفاظت کر لیا یعنی ان کو گناہوں سے بچا لیا اس کی مغفرت ہو جائے گی, بخشش. تو امت نماز تو پڑھ لیتی ہے, نفل تو پڑھ لیتی ہے, صدقہ و خیرات بھی کر لیتی ہے, روزہ بھی تو رکھ لیتے ہیں, پر رات کو بڑی پابندی سے موبائل کی عیاشیوں میں جو ڈوبے رہتے ہیں اس سے بچ نہیں پاتے. اور یہ سب سے بڑی عبادت گناہ کا چھوڑ دینا اور اللہ کے ڈر خوف سے گناہ کا چھوڑنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے, اس پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. بولو ارادہ کرتے اس سے بچنے کا؟ ہاں اب آپ نے ارادہ کیا, میں نسخہ بھی بتاتا ہوں. ایک حدیث سنو پہلے. عن ابی بکر صدیق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فإن ابلیس قال اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار. حضور فرمانے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ اور استغفار یہ دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو, ان کی کثرت کرو, بہت پڑھو, پابندی سے پڑھو, کنٹینیو پڑھو. پھر ایک راز کھولا حضور نے کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے कि गुनाह करवा करवा के हमने लोगों को हलाक किया। इबलीस क्या कह रहा है बोलो? गुनाह करवा करवा के हमने लोगों को हलाक कर दिया। ये हदीस बता रही कि गुनाह से हलाकत आती है, तबाही आती है, बर्बादी आती है। गुनाह करके कोई चैन से नहीं रह सकता, सुकून से नहीं रह सकता, आफतों में, मुसीबतों में, बलाओं में, टेंशन में, डिप्रेशन में गिरेगा और मुसीबतों के दलदल में फंसता चला। लिहाजा चैन सुकून चाहते तो गुनाह छोड़। इबलीस खुद कह रहा है कि गुनाह करवा करवा के हमने लोगों को हलाक कर दिया। फिर आगे इबलीस ये भी कह रहा है और लोगों ने, हमने तो गुनाह करवा करवा के लोगों को हलाक किया था और लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार की कसरत कर करके मुझको यानी इबलीस को हलाक कर दिया। पता चला ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे इबलीस की कमर टूट जाती है, इबलीस की सब मेहनतों पर पानी फिर जाता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को बेसहारा थोड़ी छोड़ा। हुजूर जानते थे कि इबलीस मेरी उम्मत को बहकाएगा, गुनाह करवा के हलाक करवाएगा, तो उसका तिरियाक और उसकी काट भी हुजूर ने दे दिया, उसका इलाज भी दे दिया। एक हदीस में तो साफ साफ फरमाया अला अदुल्लुकुम अला दाइकुम व दवाइकुम, अरे तुम्हारी बीमारियां और उसका इलाज बताऊं? फरमाया दाउकुम अज़्ज़ुनूब व दवाउकुम अल-इस्तिग़फ़ार, तुम्हारी बीमारियां असल में गुनाह हैं और उसका काट, उसका इलाज इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? गुनाह को छोड़ के उस पर शर्मिंदा और नादिम होकर दिल से अल्लाह से माफी मांगने का नाम इस्तिग़फ़ार। तो हुजूर ने दो नुस्खा दिया है, क्या? एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करना और दूसरे इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार से क्या होगा? आपने जो कुछ गुनाह किए, इबलीस ने आपको बहका के, फुसला के और सब प्लानिंग बना के, एड़े चाले करके किसी ना किसी तरह आपको गुनाह में मुब्तला कर दिया था, बहुत आप गुनाह के दलदल में फंस चुके थे, पर आपने सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कर लिया, चाहे वो 70 बरस के आपके गुनाह हो और चाहे कैसे भी गुनाह हो, अगर आपने सब गुनाहों से माफी मांग लिया तो अल्लाह ने आपके सब गुनाहों पर माफी का कलम खींच दिया। यहां पर ठहर के मुस्नद अहमद की वो एक रिवायत सुनो। عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابليس وعزتي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادي। حضور فرما رہے کہ ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ آپ کی عزت کی قسم ہے جب تک آپ کے بندوں کے جسم میں روح کا کوئی حصہ باقی رہے گا میں بہکاتے بہکاتے تھکوں گا نہیں, باز نہیں آؤں گا। कुरान में खुद है, उसने कहा ला आतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम, सामने से भी आके बहकाऊंगा, व मिन खल्फिहिम और पीछे से भी बहकाऊंगा, वान ईमानहिम और दाएं से भी बहकाऊंगा, वान शमाइलहिम और बाएं से भी बहकाऊंगा। उसने चैलेंज किया अल्लाह ताला को, क्या आपके बंदों के जिसमें रूह का कोई भी हिस्सा जब तक बाकी रहेगा मैं बहकाते बहकाते थकूंगा नहीं, बाज नहीं आऊंगा। अल्लाह ताला को प्यार आ गया और इरशाद फरमाया व इज्जती व जलाली, और मुझे भी कसम है, मेरे इज्जत की भी कसम है, मेरे जलाल की भी कसम है, ला अजालु अस्तगफिर लहुम मस्तगफरूनी, मेरे बंदे जब तक उससे मगफरत मांगते रहेंगे, बख्शिश मांगते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे और इस्तिगफार करते रहेंगे, मैं भी माफ करते करते बाज नहीं आऊंगा। अल्लाह पाक फरमा रहे मैं मुसलसल माफ किए जाऊंगा, माफ किए जाऊंगा। अब तो इरादा करते इस्तिगफार करोगे, कसरत करो, कसरत का हुक्म है। कसरत का उलमा ने मतलब बताया कम से कम 300 मरतबा पढ़ो। इसी तरह इस हदीस में हुजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत का हुक्म। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत से यह फायदा होगा कि गुनाह को छोड़ने की ताकत, कुव्वत, हिम्मत और स्पिरिट पैदा हो जाए। आप रूहानी तौर से ऐसे पावरफुल हो जाएंगे कि जरा भी गुनाह छोड़ने का इरादा करेंगे, हिम्मत करेंगे तो उस गुनाह को छटक दें। फिर उसके बाद भी इंसान है, चूक हो गई, कुछ गुनाह हो गए तो अब इस्तिग़फ़ार आप कर लेंगे तो बकिया गुनाह भी माफ हो जाए। बस अब इस मज़मून को मैं यहीं समेट देता हूं। ये अशरे ज़िलहिज्जा, फिर उसके बाद खास तौर से जो नवी तारीख आती है वो और ज्यादा फजीलत का दिन है। हदीस में आता उस नवी का जो रोजा है एक साल के अगले और पिछले गुनाहों को माफ करा देता। तो मेरे भाइयों ये पूरे 10 दिन जो हैं बड़े कीमती हैं। और इससे पहले मैं बार बार आपको एक बात समझा चुका हूं कि देखो
جو زمانہ بابرکت ہوتا ہے، جو دن بابرکت ہوتا ہے، جو گھڑیاں بابرکت ہوتی ہیں یا جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں، اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اس میں گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی آدمی چوری کرے، کہیں بھی چوری کرے، حرام ہے، اور مکے میں چوری کرے، حرم شریف میں چوری کرے، بڑا مجرم ہو گیا، کیونکہ بابرکت جگہ میں حرام کام کر. اسی طرح یہ موبائل کی لعنت کے اندر اس کی حرام کاریوں میں کوئی کہیں بھی مبتلا ہو، حرام ہے، ناجائز ہے، اشرے ذلحجہ آ گیا تو بھی اس میں مبتلا ہو رہا، اب یہ بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، خطرہ یہ کہیں خدا کی فوری پکڑ نہ لے. اور ایسا ہوا ہے، اچانک روشنی چھن گئی، اچانک فالج کا حملہ ہو گیا، اچانک ہاتھ لنج ہو گیا، اچانک خدا کی پکڑا. اس لیے اللہ سے ڈرو، گناہ کرنے سے بہت ڈرو. جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے، اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان، اللہ تو دیکھ. اس لیے اس عشرے ذلحجہ میں نماز، روزہ اور نفلی عبادات کی تو کثرت کرو، لیکن گناہ چھوڑنے کی بھی ہمت کرو. اور اس کے لیے وہ ذکر جو آپ کو بتایا، تیسرے کلمے کا ذکر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر اور استغفار کی کثرت کا ذکر، یہ سب ذکر اگر آپ پابندی سے کریں گے تو اس کی برکت سے روحانی طور سے ایسے پاورفل اور ایسے طاقتور ہو جائیں گے کہ آپ ذرا سی ہمت کریں گے تو گناہ چھوڑ سکتے. بولو سب لوگ کرو گے؟ اگر آپ نے کیا تو ہم آپ کو پھر بشارت سنا رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ عرفہ یعنی ذلحجہ کی نویں تاریخ کو اگر کسی نے اپنی آنکھ، کان، زبان کی حفاظت کر لی، یعنی ان تینوں راستوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، تو غفر له من عرفۃ الى عرفہ، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ایک عرفہ سے لے کر آنے والے عرفہ، گویا سال بھر کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اس دن آپ آنکھ، کان اور زبان کا کوئی گناہ نہ کریں. بولے ارادہ کرتے ہو؟ گناہ سے بچنے کی سب کوشش کرو گے، ہمت کرو گے؟ اب آگے آ جاؤ، حجاج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی. دیکھو، ہمارے بیچارے حاجی لوگ جائیں گے، آپ کے پاس ملنے بھی آئیں گے کہ صاحب ہم حج میں جا رہے ہیں، تو آپ انہیں کیا دعا دیں؟ بہت سے لوگ دعا دیتے ہیں، بھائی اللہ آپ کے حج کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، ٹھیک، اچھی دعا. مگر آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ آپ کا حج آسان ہو جائے اور قبول ہو جائے، تو آپ کے اس کہنے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا حج آسان بھی ہو، قبول بھی، کوئی گارنٹی نہیں. ہاں ایک چیز ایسی ہے کہ اگر حاجی کو وہ حاصل ہو گئی اور حاجی نے اس پر عمل کر لیا، تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے سب کام کو آسان فرما دیں گے اور قبول بھی فرمائے. وہ اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. کیا نام ہے اس کا بولو؟ قرآن میں اللہ فرماتے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقویٰ اختیار کرے گا، یہ عرش سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ اس کے سب کام کو آسان فرمائے. سب ارادہ کرو کہ ہم تقویٰ پر عمل کی کوشش بولو کریں گے. ارادہ تو کرو. پھر قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں. لہذا پتا چلا حاجی کے اندر اگر تقویٰ آ گیا تو آگے اس کا حج آسان بھی ہوگا اور اس کا حج قبول ہوگا. لہذا حاجی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ. لہذا اب حاجی کو کیا دعا دینی چاہیے وہ سنو، پھر میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ انی ارید سفرن فزودنی، یا رسول اللہ میرا سفر کا ارادہ ہے، مجھے کچھ توشے سفر دے دیجئے. اب آدمی توشے سفر میں کوئی کسی کو کھانا دیتا ہے، کھانے کا ٹفن دیتا ہے، کوئی مٹھائی کے پیکٹ دیتا ہے، کوئی صاحب کپڑے دیتا ہے، کوئی بکٹ دیتا ہے کہ صاحب آپ وہاں جائیں گے تو منا میں بکٹ آپ کو کام آئے. عجیب عجیب سامان ہدیہ دیتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ دے سکتے. لیکن سب سے قیمتی تحفہ جو ہے حاجی کو آپ دے دیں، تقویٰ کی دعا دے دیں. جب وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ انی ارید سفرن فزودنی، یا رسول اللہ میرا سفر کا ارادہ ہے، مجھے توشے سفر عنایت فرما دیجئے، تو حضور نے فرمایا زودک اللہ التقویٰ. کیا دعا دی حضور نے بولو؟ اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو تقویٰ کی توفیق دے دے. یہ تقویٰ اگر کسی کو حاصل ہو گیا تو سب کچھ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر طرح کے انعامات کا جو وعدہ فرمایا ہے میرے بھائیو، تقویٰ پر فرمایا.
یہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ سے مانگو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, تدبیریں کرو, دعا مانگو. تو پہلی دعا دی حضور نے زودک اللہ التقویٰ, اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو تقویٰ کی توفیق دے. اگر حاجی اس بات کو سمجھ جائے تو خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا, اور جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو قدم قدم پر اللہ کی مدد آئے گی, نصرت آئے گی, اس کا سب سفر آسان. مگر بہت سارے حاجی کو معلوم نہیں ہوتا, اس لیے وہ تقویٰ نہیں اختیار کرتے, گناہ سے نہیں بچتے, اور بہت سے معلوم ہونے کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں, لہذا اللہ کی مدد ان کا ساتھ چھوڑ دیتی. ہم نے اپنی آنکھوں سے جدے میں اور بھی مکے میں حاجیوں کو روتے دیکھا, جی کیسی کیسی آزمائشوں مبتلا ہوتے. ایئرپورٹ پوتلے پتا چلا, بہت بڑا جو اپنا پیکٹ تھا, بنڈل تھا سامان کا, جس میں سفر کے سب ضروری سامان تھے, وہ گم گیا, کھو گیا ہے. اب ہائے آنسو پوچھ رہے ہیں, ٹینشن, الجھن. پتا چلا کسی کا پاسپورٹ ہی گم ہو گیا, پتا چلا کسی کی بیوی گم ہو گئی, عجیب عجیب پریشانی. یہ سب جانتے کیوں ہوتا ہے؟ وہ تقویٰ میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے, یا حاجی جانے انجانے میں جو کچھ گناہ کر, اس کی سزا ملتی ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو, عقل مندی کا تقاضا یہ ہے, اگر آپ چین سکون سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے تقویٰ کا اہتمام کریں. اور تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کا. اب دیکھیے حاجی بیچارہ کیسا بھولا ہوتا ہے, حج کے سفر کا آغاز کر رہا ہے, سفر حج کی ابتدا کر رہا ہے, اور گناہ سے ہی ابتدا کر رہا ہے. کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ بولو. وہ بخاری کی جو مشہور روایت ہے جسے آپ پڑھ کے سناتے ہیں, من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امو, کہ جس نے حج کیا اور اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس حج میں کوئی گناہ اس نے نہیں کیا, تب جا کے وعدہ ہے کہ وہ گناہ وہاں سے ایسا پاک صاف ہو کے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا. تو حج پر اور حاجی پر جو بشارتوں کے وعدے ہیں وہ اسی وقت ہیں جب حاجی گناہوں سے بچ کے حج کرے, تقویٰ والا حج کرے. اور یہاں تو حاجی اپنے حج کے سفر کا آغاز کر رہا ہے حرام کاموں سے, گناہ سے. پوچھے کیا گناہ کرتا ہے حاجی, کیا آغاز کرتا ہے؟ پوری لسٹ ہے, منکرات حج میرا ایک ٹاپک ہے کہ حج میں کیا کیا گناہ داخل ہوتے جا رہے ہیں, ایک پورا ٹاپک ہے. وقت نہیں کہ میں تفصیل بتاؤں, لیکن جلدی جلدی اشارہ کر دے رہا ہوں. دیکھیے بہت سارے حاجی جب گھر سے نکلیں گے اور احرام بھی انہوں نے باندھ لیا, اب اس کے بعد اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدہ فوٹو کھینچواتے. آپ پوچھیے کسی مفتی سے یا حج کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ صاحب احرام پہننے کے بعد سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھینچوایا جائے؟ حج کی سنتوں میں اس کا کہیں تذکرہ ہے؟ حج کے اعمال میں تذکرہ ہے؟ آپ کہیں گے صاحب نہیں 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 نہیں, وہ میں ذرا جا رہا ہوں تو یادگار کے طور پر, وہ گھر میں لوگ گھر والے رکھیں گے, اس کو ذرا سا یادگار کے طور پر فوٹو کھینچوا. میاں یہ یادگار والا فوٹو یہی تو حرام ہے. حدیث میں آتا ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو. تصویر کا کھینچنا کھینچانا اصل میں حرام ہے, جو کچھ اجازت دی گئی ہے بدرجے مجبوری اور ضرورت کے درجے میں, یادگار کے طور پر اور زینت کے طور پر فوٹو کھینچنا کھینچوانا آج بھی حرام. دیکھیے حاجی اپنے سفر حج کا آغاز کر رہا ہے حرام کام, یہ ایک. دوسرا, بہت سارے ان کے احباب ہوتے ہیں جو حاجی کے اکرام میں اور اس کو خوش کرنے کے لیے لا کے گلے میں کیا ڈالتے ہیں بولو؟ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں. پھر وہ جتنے بڑے سیٹ ہیں اتنا قیمتی ہار ڈالتے ہیں. ارے بولو, امام الانبیاء سے زیادہ قیمتی انسان دنیا میں کوئی آیا؟ کیا صحابہ نے رسول اللہ کو ہار پہنایا تھا؟ پھر یہ ہار پہنانا کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ خلاف تقویٰ ہے؟ نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ علماء لکھتے ہیں یہ اسراف ہے, فضول خرچی ہے. ارے تم نے 200-300 کا ہار لیا, اللہ کے بندے اسی 200-300 میں ایک لنگی خرید کے اس کو دے دیتے کہ بھائی تو وہاں پہن لینا تو آپ کو کتنا ثواب ملتا. یہ جو ہار ڈال رہا یہ بھی گنہگار ہے, جو ڈلوا رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے, اور یہ اپنے سفر حج کا آغاز حرام کاموں سے کروا. یہ دو ہوا. تیسرا,
پھر بہت سارے حجاج اکرام جب گھر سے ایئرپورٹ جاتے ہیں یا اپنے علاقے سے بنگلور اور حج ہاؤس آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ پہنچانے کے نام پر بسیں بھر بھر کے لاتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں بولو؟ ارے بھائی تم معذور مجبور ہو, ایک خادم ساتھ میں رکھ لو, ایک نہیں دو خادم رکھ لو بس. یہ پوری کمپنی کو بھر بھر کے لانا, اور پھر آگے معاملہ کہاں تک پہنچتا معلوم ہے؟ بھیا آ رہے تو بھابھی نے کہا میں بھی چلوں گی, لہذا بھابھی بھی پہنچانے جا رہی. اچھا میاں بھابھی کو تو فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا پسند نہیں کیا گیا, تو حاجی صاحب کو پہنچانے کے لیے بھابھی صاحبہ ایئرپورٹ جائے, اس کی اجازت کہاں سے ہوگی بولو؟ پھر بھابھی صاحبہ گھر سے نکلیں گی تو کیا بغیر میک اپ کے نکلیں گی؟ اچھا کپڑا پہنے بغیر نکلیں گی؟ پھر راستے میں جتنے کو وہ دیکھیں گی اور جتنے ان کو دیکھیں گے ساری یہ لعنتیں جمع ہوں گی, وہ کس کے کھاتے میں جائیں گی بولو؟ روایت میں آتا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو حرام کو دیکھتا ہے اس پر بھی اور جو دیکھنے کا موقع فراہم کرتا اس پر. یہ حاجی اپنے سفر حج میں اتنی لعنتیں جمع کر کے جا رہا ہے. بولو ان باتوں کا حجاج کے کانوں میں ڈالنا ضروری تھا کہ نہیں تھا بولو؟ پھر حج کے سفر میں جا رہے ہیں اور آگے نماز کی کوئی پرواہ نہیں, کب نماز کا وقت ہوا, ارے بھیا نے نماز پڑھا کہ نہیں, بھابھی نے نماز, کوئی نہیں, اس کی کہاں ضرورت, اس کی کوئی ضرورت. نماز ایسا فریضہ ہے کہ جب تک آدمی کے ہوش و حواس سلامت ہیں نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ سمندر میں آدمی ڈوب رہا ہے نماز کا وقت آ جائے تو نیت مات کے تب ڈوبے, اس حالت میں نماز معاف نہیں. اور تم یہاں بس میں نکلے اور تم اپنی بھی نمازیں قضا کر رہے ہو, بھابھی اور بھیا کی بھی نماز کی کوئی فکر نہیں, یہ گناہ کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا بولو؟ یہ منکرات حج پورا ٹاپک ہے. کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں, پھر آگے بتاؤں. حاجی صاحب سفر حج میں تو نکل گئے, پیسہ تھا, فارم بھرا, بس نمبر آ گیا, یوں نکل پڑے. آگے انہوں نے کچھ خبر نہیں حج کیا ہوتا ہے, تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مشورہ دیتے تھے کہ سفر حج میں جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں آدمی کچھ دن رہ کے تقویٰ کی پریکٹس کرے, مشق کرے, یعنی اپنی آنکھوں کو متقی بنائے, زبان کو متقی بنائے, ہاتھ پیر کو متقی بنائے, دل کو متقی بنائے, دماغ کو, جذبات کو, احساسات کو, خلوت کو, جلوت کو خوب متقی بنا کے نکلے, تب جا کے اس کا سفر تقویٰ والا سفر. اب حاجی لوگ یہ کچھ نہیں کرتے, حج میں جانے سے پہلے نہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے, نہ جماعت میں جائیں گے, اور نہ مسائل حج کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, بس صاحب وہ پیسہ آیا اور فارم بھرا اور چلے گئے. تو ساری زندگی وہ حرام دیکھنے کی جو عادت تھی وہ اس سفر میں بھی باقی رہتی ہے. پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے, احرام میں بھی ہیں اور تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, اور فلائٹ میں ایئر ہوسٹس لڑکیاں چونچ لال کر کر کے جو سامنے کھڑی ہوئی اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں اور لبیک بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لبیک اور اسے گھور کے بھی دیکھ رہے ہیں. بولو یہ کیا ہے, تقویٰ ہے کہ تقویٰ کا مذاق اڑانا ہے؟ پھر آگے مسائل وسائل کچھ سیکھ کے نہیں جاتے. وہ کھانے کی ٹرے سامنے آئی فلائٹ میں, اس میں ٹیشو پیپر خوشبو میں ڈوبا رہتا ہے, جب کھانے سے فارغ ہوئے تو خوب مست ہو کے پورے منہ پہ اسے پہنچ رہے ہیں, واہ, احرام کی حالت میں چہرے پہ خوشبو مل رہے, کچھ خبر نہیں. ایسی بہت ساری باتیں میرے بھائیو حجاج اکرام بیچارے جانتے نہیں یا انہیں بتایا نہیں جاتا, اس کی وجہ سے ان کا حج خطرے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے کہ قبولیت کا جو وعدہ ہے وہ تقویٰ پر ہے. بس میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں, سب لوگ یہ دعا یاد کر لیں, آپ کا کوئی بھی حاجی سفر حج میں جائے اس کو ضرور دیں, بلکہ کوئی بھی مسافر کسی بھی سفر میں جائے تو یہ تین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, یہ ہماری بڑی ضرورت کی ہے. کیا؟ نمبر ایک, زودک اللہ التقویٰ, اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو کس چیز کی توفیق دے بولو؟ تقویٰ. صحابہ کا کمال دیکھو, صحابہ نے حضور سے پوچھ پوچھ کے سوالات کر کر کے ہمارے آپ کے لیے رحمت کے اور علم کے دروازے کھلوا دی. اگر صحابہ نے پوچھا نہ ہوتا اور حضور نے جواب نہ دیا ہوتا ہمیں معلوم نہیں پڑتا.
پہلے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، یا رسول اللہ زودنی، ہمیں توشہ سفر دے دیجئے. تو سب سے پہلا توشہ سفر حضور نے فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کو تقوی کی توفیق. انہوں نے پھر بس نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ زدنی. دیکھو جب تقوی میں تو سب کچھ آ گیا تھا، لیکن صحابہ کی نیکیوں کی ہرس دیکھو، شوق دیکھو، کہہ رہے یا رسول اللہ زدنی، اور کچھ عنایت فرمائیے، اور کچھ بڑھا کے توشہ دے دیجئے. پھر حضور نے دوسری دعا دی وغفر ذنبک، ارے بھائی تم نے تقوی پر عمل کی کوشش کی تھی، پھر بھی چوک ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، تو اب وہ گناہ بچے نہ رہے، وغفر ذنبک، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرمائے، دوسری دعا حضور نے دی. پھر صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ زدنی، اور کچھ بڑھا دیجیے، اور کچھ عنایت فرمائیے. پھر حضور نے تیسری دعا دی ویسر لک الخیر حیث ما کنت، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ بھلائی کی اور نیکیوں کی توفیق. میرے بھائیو یہ تیسری دعا بھی ہماری آپ کی اتنی ضرورت کی ہے، اگر بھلائی کی توفیق نہیں ہوئی تو ہم نے دیکھا منا میں حاجیوں کو لڑتے دیکھا ہے، جھگڑتے دیکھا ہے، فالتو چیزوں میں گپوں میں مبتلا ہوتے دیکھا، اور ہم نے دیکھا حرم کے سامنے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن فجر کی نماز حرم میں نصیب نہیں ہو رہی، یہ بھلائی کی توفیق نہیں ہو رہی. تو یہ دعا ایسی قیمتی دعا ہے کہ سب کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور سے جو سفر میں جا رہا ہو اس کو آپ ان تین دعاؤں سے ضرور نوازیں. پھر جب وہ حاجی حج سے واپس آتا ہے پھر تین دعا دینی چاہیے. پہلی دیکھو، بیچارہ جان مال سب قربانی، کتنا ایک مہینے کا وقت لگایا، 5 لاکھ، بعض لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا حج قبول نہیں ہوا تو کتنا گھاٹے میں آ رہا ہے. لہذا اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو آپ کیا دعا دیں، تقبل اللہ حجک، اللہ آپ کے حج کو قبول فرما دے. پھر دوسری دعا آپ دیں وغفر ذنبک، کہ بھائی کچھ پھر چوک ہو گئی، کچھ گناہ ہو گئے، اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے. تیسری دعا آپ دیں واخلف نفقتک، آپ نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے 10-20 لاکھ روپے جو بھی سفر حج میں خرچ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے. حاجی سے آپ اپنے لیے تو دعا کی درخواست کریں لیکن خود حاجی کو بھی دعا دیں، وہ بھی بیچارہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا